الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویهلك ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین و مدرک الحاربین، والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. درود بجي محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سورہ جمعہ میں ارشاد رب العزت ہے ان لوگوں کی مثال کہ جن کو توریت کا وزن دیا گیا کہ وہ اسے اٹھائیں، اور انہوں نے اس وزن کو نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہیں کہ جس پہ بہت ساری کتابیں لدی ہوں۔ کیا بری مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کہ جو اس کی آیات کو جھٹلاتی ہیں۔ اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کی سخت مذمت فرمائی ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار، عقل مند، صاحب اختیار اور صاحب ارادہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان کی عظمت، ہر انسان کی شرافت اور ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل، اس کے اختیار، اس کی آزادی اور اس کی معرفت کے ذیل میں ہی تصور کی جا سکتی ہے۔ اگر انسان صاحب اختیار ہو لیکن صاحب عقل نہ ہو، صاحب عقل ہو لیکن صاحب معرفت نہ ہو، صاحب معرفت ہو اور صاحب ذمہ دار نہ ہو، یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے، تو ایسے شخص کو کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انسان کا ارادہ، انسان کی آزادی اس کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ عقل مند بنے، عقل اس کو معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور معرفت اسے ذمہ دار بناتی ہے۔ اگر اس کائنات میں نگاہ ڈالی جائے تو اس کائنات کا ہر حصہ، ہر ذرہ، اس کائنات کے چھوٹے سے ذرے سے لے کر اور کائنات کے بڑے بڑے اجسام فلکی تک جتنے بھی اجسام ہیں، سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ذرہ جو سب سے چھوٹا تصور کیا جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، اس کو بھی مزید تقسیم کر کے الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ और जिनमें से हर एक की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और सब अपने अपने मदार में, अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने महवर पर अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने हर मौजूद को उसकी एक जिम्मेदारी के साथ खल्क किया है, और इन तमाम मौजूदात में इंसान वो साहिब अक्ल व शराफत है। इंसान ऐसा मौजूद है कि जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है, और इस जिम्मेदारी की अदायगी की बिना पर उसकी तारीफ भी बहुत की गई है, और इस जिम्मेदारी को अदा ना करने की बिना पर इसकी जिम्मेदारी की अदायगी की बिना पर भी दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। यह जिम्मेदारी अगर इंसान अदा करे तो वो काबिल तारीफ है, ये ज़िम्मेदारी अदा न करे तो काबिल मज़म्मत है। और हर दौर और हर ज़माने में ऐसे इंसान रहे हैं कि जो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने वाले थे, और हर ज़माने में ऐसे इंसानों की बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि जिन्होंने ज़िम्मेदारी को अदा न करके अपने आप को, अपनी ज़ात को और पूरे इज्तिमा और पूरे माशरे और सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुँचाया है। सूरह जुमा में भी अल्लाह तबारक ताला ऐसे ही इंसानों की तरफ रहनुमाई कर रहा है। और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला कुरान करीम में जिन मिसालों को बयान करता है वो किसी भी ज़माने की क्यों ना हो, वो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हैं। कुरान करीम में बयान किए जाने वाला हर वाकया, हर शान नज़ूल, हर हिकायत, हर कौल, किसी भी नबी का कोई भी मामूली सा वाकया, ये सब हमारी हिदायत के लिए है। और अगर इंसान वाकयान इन तमाम हिदायतों से, इन तमाम वाकयात से, इन तमाम हिकायात से, इन तमाम शान नज़ूल से, इन तमाम छोटे छोटे किस्सों से कि जो कुरान करीम में बयान किए गए हैं कम हक़ को इस्तेफादा करे तो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान होगा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। इस बिना पर इस आय मजीदा में भी अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यहाँ बयान किया है। कुरान करीम का अपने एक अंदाज है, बाज़ औक़ात वो सराहत के साथ वाज़े तौर पर बयान कर देता है ये चीज़ बुरी है, इस चीज़ को इस्तेमाल न किया जाए, ये अमल अंजाम न दिया जाए, ये चीज़ बहुत अच्छी है इसे अंजाम दिया जाए, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ चीज़ करोगे तो उसका अजाब है, फ़लाँ चीज़ करोगे तो उसका सवाब है। बाज़ औक़ात इस तरीके से गुफ्तगू नहीं की जाती बल्कि एक ख़ास सवाल, ख़ास जवाब या ख़ास नुक्ते की सूरत में किसी भी अहम तरीन मकसद को पेश किया जाता है। जैसे मैं किसी नौजवान बच्चे से कहूं कि जो पढ़ने में दिल नहीं लगा तो मैं कहूं क्या ही अच्छा हो कि तुम पढ़ने में दिल लगाओ ताकि तुम तरक्की करो, एक ही अंदाज़ है। एक तरफ मैं ये कहूँ कि नहीं, डंडे लेके खड़ा हो जाओ और कहूँ कि पढ़ो और तुमने पढ़ना है, ये जो डंडा लेके सर पे मुसल्लत हो के पढ़ाई हो रही है इसका नतीजा कुछ और होगा, और तशवीक करके, तरगीब दिलाकर, प्यार मोहब्बत से जिस चीज़ की तरफ रहनुमाई की जाए उसका नतीजा कुछ और होगा। दोनों सूरतों में मुमकिन है इंसान कामयाब हो जाए, दोनों सूरतों में पढ़ ले, लेकिन उन दोनों की जो नफसानी हालत होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब बाहर ममालिक में जो है देखिए कितना नज़्म व ज़ब्त मौजूद है, सब लोग जो हैं लाइनों में खड़े होते हैं और जहाँ चराग जो है वो लाल हो जाता है, बत्ती लाल हो जाती है ट्रैफिक की, वहाँ सब लोग रुक जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन जब कभी लाइट चली जाए उन्हीं ममालिक में जहाँ की मिसालें आप देते हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बदतरीन सूरत हाल देखा करें कि कई कई घंटों तक जो है, और कई कई घंटों तक वो ट्रैफिक जाम रहता है। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर अब कैमरे बंद हैं, यहाँ लाइट नहीं है, तो वो जो सख्ती से डंडे के ज़ोर से कानून की जबर के ज़रिए से एक चीज़ की जाए उसके नतीजे कुछ और। बज़ाहिर तो देखने बहुत अच्छा है लेकिन ये जबर वहाँ क्यों नज़र नहीं आ रहा, ये तरतीब ये कानून की बालादस्ती वहाँ क्यों नज़र नहीं आ रही जब कैमरे की आँख बंद हो जाती है या जब जो है वो लाइट चली जाती है। तो ये तरीक़ा वहाँ पर भी होना चाहिए था, अगर आपको इतने नरम मज़हब की आदत है तो फिर यहाँ पर भी होनी चाहिए। यही वजह है आयतुल्ला शहीद बहिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रात की तारीकी में शाह ईरान के ज़माने में इनकलाब से पहले रात की तारीकी में सफ़र कर रहे थे, इतने में ट्रैफिक के सिग्नल पहुँचे और जो बत्ती थी वो लाल हो गई, रेड सिग्नल रुक गए। किसी ने कहा कि क़िबला गाड़ी आगे बढ़ाइए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं निज़ाम शहनशाही को कबूल नहीं करता लेकिन नज़्म ट्रैफिक को कबूल करता हूँ। यानी ये बताया कि मैं ठीक है कि शाह के बातलाना निज़ाम को और गैर इस्लामी निज़ाम को कबूल नहीं करता, ये ट्रैफिक के कवानीन हमारी बेहतरी के लिए, मैं इसे कबूल करता हूँ। तो ये वो उन लोगों की मिसाल है कि जो दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं वो क्या हैं, वो दर हकीकत अपनी जिम्मेदारी को अदा करने वाले हैं। अभी कई जगह पर मैंने अज़ा खाने के उनवान से कुछ मिसालें दी थी, मिसाल के तौर पर अब आपने अज़ा खाना देखा होगा जिसमें अलम होते हैं, जिसमें ताबूत होता है, जिसमें मशक सकीना होती है, जिसमें झूला होगा, झूले की शबी होगी, जिसमें कुरान पाक होगा, एक छोटा सा मेंबर रखा होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के तबरुकात होते हैं, शब रोज़ा इमाम हुसैन इमाम अब्बास होगा। अब अगर किसी के घर में ये अज़ा खाना है और अय्याम अज़ा गुजरने के बाद बच्चा अपने वाले से कहे कि बाबा क्या मैं इस कमरे में गाने सुन सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, नहीं बेटा यहाँ पर अज़ा खाना है, यहाँ कोई गाने फिल्में ड्रामे जी देख सकता हूँ, नहीं बेटा यहाँ अज़ा खाना, यही कहेंगे ना। अज़ा खाने के एहतराम में गाने ना सुनो, यहाँ अज़ा खाने के एहतराम में यहाँ टीवी ना देखो, अज़ान खतरा, यहाँ कोई ऐसी बात ना करो कि जो अखलाकी उसूलों के मुनाफी हो, खुदा नाराज़ हो जाए। ये जो आपने कहा बेटा यहाँ ना करो यहाँ अज़ा खाना है, आपने उसकी फिक्री बुनियादों को मुनहदम कर दिया। तवज्जो रखिएगा, आपने उसके अकीदे को कमज़ोर बना दिया, आपने उसके ईमान की बुनियादों को मुतज़लज़ल कर दिया ये कहकर यहाँ अज़ा खाना है, यहाँ टीवी ना देखो। तवज्जो रखिएगा, बच्चे ने पूछा 10 मुहर्रम गुजर गई, अज़ा खाने वाले कमरे में मैं टीवी देख सकता हूँ, ड्रामा देख सकता हूँ, गाना सुन सकता हूँ, ना मैं आराम से गुफ्तगू कर सकता हूँ। आपने कहा नहीं बेटा यहाँ अज़ा खाना है, यहाँ ये काम ना करो। ये जो आपने कहा है ये आपने उसकी फिक्री बुनियादों को हिला दिया, गोया हथौड़े से तोड़ दिया आपने उसकी बुनियादों को। क्यों? इसलिए कि बच्चा क्या करेगा, दूसरे कमरे में जाएगा और वो जो काम इस कमरे में करना चाहता था उस कमरे में जाके करेगा। तो अब बात वाजह हुई है जो मैं कह रहा हूँ, क्यों फिक्री। आप कहेंगे मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो अज़ा खाने के तकद्दुस के लिए कह रहे हैं कि यहाँ ना करो, कि यहाँ अज़ा खाना है, यहाँ अलम है, या ताबूत है, या झूला है, यहाँ जुलझुना है, यहाँ मिसाल के तौर पर उसकी छवि है। ये जो आपने कहा कि यहाँ ना करो यह अज़ा खाना है, आपने उसकी फिक्री बुनियादों को कमज़ोर कर दिया। कैसे? इसलिए कि वो जाएगा और दूसरे कमरे में ही जाके वही काम करेगा जो अज़ा खाने वाले कमरे में करना चाहता है। यानी गोया आपने उसको ये बताया, बेटा ये जो हजरत अब्बास हैं, इमाम हुसैन हैं, इनकी निगाहें, इनका इल्म, इनका कुदरत सिर्फ इस अज़ा खाने तक महदूद है, तुम अगर दूसरे कमरे में जाके करोगे तो वो तुमको नहीं देख सकते। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाई आपने, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने उसकी फिक्री बुनियादों को कमजोर कर, ये कहकर उसमें जुरअत पैदा कर दी, उसे बेबाक कर दिया, वो जाएगा दूसरे कमरे में और इस ख्याल से कि यहाँ उसका खुदा नहीं देख रहा, यहाँ मौला अब्बास नहीं देख रहा है, या इमाम हुसैन नहीं देख रहा उसका, आपने उसको क्या कर दिया, उसकी फिक्र और अकीदे को कमजोर कर दिया। दूसरा कि उसने जो मसलन अलम पे नाम लिखे हैं 12 इमाम के, उनके तकद्दुस की वजह से गुनाह नहीं किया। तवज्जो रखिएगा, जो अलम लगा है उसके तकद्दुस की वजह से उसने गाना नहीं सुना, उसने उस मश्क एहतराम में जो नाम सकीना की प्यास से इबारत है उसके एहतराम में गुनाह नहीं किया। اس نے جھولے علی اصغر کی شبیہ کی تقدس کی وجہ سے گناہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں صرف علم کا تقدس ہے, صاحب علم کا تقدس نہیں ہے. توجہ ہے, یعنی آپ نے اس کے دل میں علم کا تقدس بہت ڈالا ہے, صاحب علم کا تقدس نہیں ڈالا. آپ نے اس کے دل میں شبیہ روضہ امام حسین کا تقدس ڈالا لیکن امام حسین کا تقدس نہیں ڈالا. آپ نے مشک سکینہ کا تقدس ڈالا ہے, آپ نے اس کے دل میں صاحب مشک کا تقدس نہیں ڈالا. آپ نے علم عباس کا تقدس ڈالا ہے, آپ نے صاحب علم عباس یعنی عباس علمدار کا تقدس. اگر اس نوجوان کے دل میں تربیت کا انداز ہے نا, آپ نے کہا بھائی تربیت میرے خیال میں یہ ہونی چاہیے تم یہاں نہ کرو, دوسرے کمرے میں جا کے لو. پہلے تو یہ کہ آپ نے فکری بنیادوں کو متزلزل کر دیا. آپ نے کہا بیٹا اس کا مطلب ہے کہ مولا حسین کی نگاہیں تمہیں وہاں نہیں دیکھ سکتی, یہاں تھا خانہ یہاں دیکھ لیں گی وہاں نہیں. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. آپ نے جری بنا دیا, جسور بنا دیا, بے باک بنا دیا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے علم کا اور جو شبیہات جو ازخانے میں رکھی ہیں اس کا تقدس اس کے دل میں ڈالا ہے, امام حسین کا تقدس. اگر ہم اپنے اولاد کے دل میں تربیت کے ذریعے سے علم کے ساتھ ساتھ صاحب علم کا جلال اور روب اور عظمت ڈالتے, اگر امام حسین کی عظمت ڈالتے, جناب عباس کی عظمت ڈالتے, تو وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے کوئی گناہ انجام نہیں دے گا. تو بات ہے تربیت کی کہ آپ تربیت کس انداز سے کرنا چاہتے ہیں. آیا آپ صرف علم کی عظمت و تقدس ڈالنا چاہتے ہیں؟ خوب ٹھیک ہے, وہ اذا خانے والے کمرے میں نہیں کرے گا, وہ اذا خانے کے باہر جا کے کرے گا. وہ امام بارگاہ میں نہیں کرے گا, امام بارگاہ سے باہر جا کے کرے گا. صحیح کہ امام بارگاہ کا تقدس ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو. خدا تو ہر جگہ ہے, تو خدا مسجد کا احترام بھی ضروری ہے. لیکن شاعر کی غلط فہمی ہے کہ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یہ بالکل اگر اس کو یوں کروں ساقی شراب پینے دے آزا خانے میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر حسین نہ ہو. امام حسین کا علم تو ہر جگہ ہے ہی نہیں ہے. امام زمانہ کی جو امامت ہے اس کا سیطرہ, اس کا اقتدار پوری کائنات میں چھایا ہوا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ جو شاعر کہہ رہا ہے اس کی ناقص علمی ہے کہ اگر میں مسجد میں بیٹھ کے گناہ کروں, اگر امام مارگاہ میں بیٹھ کے کوئی گناہ کروں, امام حسین سے منسوب ہو کے کوئی گناہ کروں, شیعہ بن کر محب اہل بیت کے کوئی گناہ کروں تو مجھے نہ ٹوکنا. تو یہ اس کی ناقص علمی ہے, یہ کوتا فکری ہے اس کی, یہ خام خیالی ہے اس کی کہ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ. خدا تو ہر جگہ ہے, مسجد ہو یا مسجد سے باہر ہو, پورا عالم خدا کی بارگاہ, خدا کے لیے سامنے, خدا کے سامنے حاضر ہونے کی جگہ. خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے, امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. لہذا امام بارگاہ امام مار کے باہر نہیں. ہم نے صرف امام بارگاہ اور مسجد کا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے. ہم نے اس مسجد کے جو خدا ہے, اس مسجد کا جو رب ہے, اس ہمارا جو پالنے والا ہے, اس کی عظمت, اس کا خوف, اس کا جلال, اس کی حیبت اگر بچوں کے دل میں ڈالتے تو وہ مسجد کے علاوہ بھی کہیں اور چلا جاتا, کو گناہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی نوجوان نسل کے دل میں امام بارگاہ کی عظمت کے ساتھ, اس کی پاکیزگی کے ساتھ, اہل بیت کے کردار کی عظمت کو ڈالتے اور اہل بیت کے علم کو, اہل بیت کے عمل کو, اہل بیت کے تقویٰ کو, تو دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے وہ گناہ میں آلودہ نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ایک ہی انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک نئے انداز سے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, مثال النبی کی کہ جن کو توریت اٹھانے کے لیے دی گئی, جن پر لادی گئی, جن پہ رکھی گئی, جن پہ بار کیا گیا جیسے اٹھاؤ, حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, اور پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. مثل کا مثل الحمار يحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے, یحمل اسوارا, جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے. توجہ رکھیے گا, یعنی بہت ہی اور آبزرویشنل اگزامپل یا مشاہداتی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی, ایسی مثال جو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثل الذین ان لوگوں کی مثال جن کو تورات جن پر رکھی گئی جن کو دی گئی. توجہ یہ دینا حملوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 50-60 کلو کی یا 70-80 کلو کی یا 700 ٹن کی کوئی تورات تھی وہ ان کے سر پہ رکھی گئی ہے. حمل تورات حمل سے حمل حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو. صحیح فلاں شخص حامل ہے, حامل یعنی اٹھانے والا, حمل کرنا یعنی اٹھانے والا. اسی لیے جو ٹرانسپورٹ لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں اس کو حمل و نقل کہا جاتا ہے, یعنی یہ حمل بھی کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو نقل مکانی کر کے پہنچا بھی دیتے ہیں, اس کو حمل و نقل کہا جاتا ہے. حمل در حقیقت اٹھانے کے فعل کو کہا جاتا ہے. حملو یعنی جن پر حمل کیا گیا, جن پر یہ وزن رکھا گیا, جن کو یہ ذمہ داری دی گئی. اب اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ وہ 70 ٹن کی 20 ٹن کی 50 ٹن کی کوئی تورات تھی وہ ان پر دی گئی اور پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, یہ قابل مذمت ہیں. ایک بات اگر یہ مراد ہو, ظاہری وزن مراد ہو, توجہ رکھیے گا, اگر یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر تورات رکھی کہ یہ اٹھائیں اور پھر لم یحملوہا نہیں اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سے جس پہ کتابیں لگتی ہوں, پہلی چیز تو یہ دیکھیں یہ وزنی چیز تھی یا نہیں. یہ ظاہری وزنی چیز نہیں تھی, ایک چیز. اس لیے کہ اگر یہ 70 ٹن کی 50 ٹن کی 50 کلو کی 100 کلو کی 500 کلو کی کوئی بھی مثلا کتاب ہوتی توریت اور خدا کہتے اس کو اٹھاؤ, تو انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن رکھوا کر اٹھوانا یہ خدا کی حکمت کے خلاف ہے. خدا کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا کسی کی طاقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا. یہ اور بات ہے کہ ہم اتنے آرام طلب سست قائل ہو جاتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اگلے زمانے میں جو ہے جی نمازیں جو ہیں 5 کے بجائے 4 ہو جائیں گی. کسی بچے سے پوچھو بیٹے نماز پڑھ تو, جی مولانا کون کون سی, ٹائم پہ پڑھ تو, جی جی کون کون سی, بس فجر کی قضا ہو جاتی ہے, زور اثر مغرب عشاء, یا آئندہ زمانے میں فجر بھی مائنس ہو جائے گی. ویسے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پانچوں نمازیں ہی مائنس ہو جائیں دین سے امام حسین کے طفل میں, لیکن آئندہ آئندہ زمانے میں کیا ہوگا, یہ 5 نماز 4 نمازیں ہو جائیں گی. یہ حمل التوراۃ تھا, یہ وزن کے حساب سے, خدا کسی پر وزن نہیں ڈالتا, کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا, مگر یہ کہ جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. تو ہم آرام طلب ہو جاتے ہیں, ہمیں فجر کی نماز بری لگتی ہے, ہمیں نامحرم سے نظریں بچانا برا لگتا ہے, مشکل لگتا ہے, ہمیں گانے کو کنٹرول کرنا جو ہے, گانا نہ سنیں یہ ہمیں برا لگتا ہے, غیبت نہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ نے ہماری طاقت و توانائی کے مطابق یہ ذمہ داریاں دی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ بھاری کتاب نہیں تھی, یعنی وزن اور ویٹ کے حساب سے, بار کے حساب سے بھاری کتاب نہیں تھی. ہاں یہ اپنے معنی میں بھاری کتاب ہے, توجہ رکھیے گا, یہ مفاہیم کے اعتبار سے وزندار کتاب ہے. مثلا ایک قرآن کریم ہے, کوئی بھی کتاب لے لیجئے, اس کا زیادہ سے زیادہ کتنا ایک وزن ہوگا جو ایک بچہ اٹھاتا ہے, 1.5 کلو 2 کلو, معمولا جو کتاب ہوتی ہے 3 کلو 4 کلو ہو سکتا ہے ایک کتاب کا. لیکن اس کتاب کو جو ظاہری وزن وہ اہم نہیں ہے, اس کتاب کا حقیقی وزن وہ علم ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر انسان کتاب کو اٹھا کر 5 کلو کتاب کو کہ جناب میں عالم ہو گیا, تو تم سے زیادہ تو گدھا کتاب اٹھا لیتا ہے تو تم سے بڑا عالم فاضل ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے نہیں. یعنی کتاب کا اپنا وزن 2 کلو 4 کلو 5 کلو ہو سکتا ہے, لیکن کتاب کا حقیقی وزن کیا, وہ علم ہے, توجہ رکھ, وہ علم ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ علم ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا, جب تم اس کتاب پر عمل کرو گے, اس کتاب میں موجود علم پر عمل کرو گے اور وہ تمہارے عمل میں آ جائے گا علم, تم اس علم کے مالک بن جاؤ گے, تو پھر کہا جائے گا کہ تمہارا وزن در حقیقت اس کتاب کے وزن سے زیادہ ہے. توجہ رکھیے گا, اسی لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا, انی تارکن فیکم الثقلین, میں 2 گراں قدر بھاری ثقل, ثقل کسے کہتے ہیں, بھاری چیزوں کو, یہ آپ نے سنا ہوگا کشش ثقل، گریویٹی، زمین کے اندر جو قوت ہے، یعنی آپ کوئی بھی چیز ہاتھ سے چھوڑیں گے فوراً زمین کی طرف گر جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کشش ثقل موجود ہے، یعنی ایک وزن موجود ہے زمین میں کہ جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کشش ثقل ہمیں در حقیقت گرنے نہیں دیتی. جب یہ کشش ثقل یا گریویٹی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر انسان اور زندگی اور یہ تمام چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی. یہ کشش ثقل یعنی وہ وزندار قوت و طاقت جو چیزوں کو، اشیاء کو، اجسام کو زمین سے بالکل لگائے ہوئے ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ گراں قدر چیزیں وزن اور ویٹ کے اعتبار سے نہیں ہیں کہ قرآن جو ہے مثلا اتنے کلو کا ہے، نعوذ باللہ، اور اہل بیت کا وزن ظاہری طور پہ اتنا ہے. نہیں، یہ ظاہری وزن مراد نہیں ہے کہ میں تمہیں گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ بھاری ہونا، یہ کشش، یہ ثقل ہونا، یہ گراں قدر ہونا، یہ کس اعتبار سے؟ یہ اس علم اور معرفت کے اعتبار سے ہے جو قرآن و اہل بیت میں موجود ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ پتہ چل گیا کہ یہ حمل التوراتا، یہ جو توریت دی گئی ہے، یہ ظاہری وزنی کتاب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ظاہری وزنی کتاب نہیں ہے. حملو یعنی ان پر رکھی گئی، ان کو دی گئی. ثم لم يحملوها، اچھا اگر کتاب بظاہر ان کے کندھوں پر دی بھی گئی، مثال کے طور پر بڑی کتاب لکھی انہوں نے، اس زمانے پہلے زمانے میں تو مشینیں نہیں ہوتی تھیں کہ پرنٹ ہو جائیں اور بہت بڑی کتاب جو ہے وہ چھوٹے سائز میں آ جائے. پہلے زمانے میں تو وہ کاغذ کے پتوں پر یا جانوروں کی کھالوں پر لکھی جاتی تھی، یہ دوسرے آلات پر اور دوسرے چیزوں پر ہاتھ سے لکھی جائے. اگر وہ کتاب بالفرض بڑی بھی ہو، وزن بھی بڑا ہو، حجم بھی بڑا ہو، اس کا سائز بھی بڑا ہو، جسامت بھی بڑی ہو، تو خدا کہہ رہا ہے لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر رکھی گئی ہے تو اس کو اٹھائیں، پھر کہہ رہا نہیں اٹھایا. یعنی یہ کندھوں پر اٹھانا مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے مولانا ہم نے تو قرآن اٹھا رکھا ہے، بھائی کیسے اٹھا رکھا ہے؟ جب دادا دادی کا انتقال ہوتا ہے تو چولہوں میں اٹھا لیتے ہیں قرآن، لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سایہ کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں، جب کسی مشکل میں پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر مولانا کے لیے قرآن اٹھا کے سخارا. مولانا اٹھاتے نہیں اٹھاتے آپ؟ آئیے، یہ اٹھانا مراد ہے کیا؟ یہ کفایت کرے گا، کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہیں وہ کہیں گے اللہ میاں ہم نے قرآن اٹھایا تھا؟ یہ زندگی کے مختلف موارد میں جو ہم قرآن اٹھا رہے ہیں یہ کافی ہے ہماری نجات کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہے گا، کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہے گا یہ جو قرآن جو دیا گیا یہ اٹھایا، یہ اٹھانا کافی نہیں ہے. بلکہ مراد کیا ہے کہ اس کے اندر جو علم ہدایات موجود ہیں اس پر عمل کیا جائے، تاکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے تم تک پہنچانا چاہتا ہے تم اس کو حاصل کر سکو. تو انہوں نے اٹھایا، اگر بالفرض کوئی کتاب تھی جسامت کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اگر وہ ظاہری کتاب بھی تھی انہوں نے اٹھایا، خدا تو کہہ رہا نہیں اٹھایا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا کی نگاہ میں اس کتاب کو بظاہر اپنے ہاتھوں پر یہ کاندھوں پہ اٹھانا اٹھانا نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یا مسجد کے انتظامیہ میں کوئی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہے جو ان تمام مسائل کو دیکھتا ہو کہ آواز کب سیٹ کرنی ہے؟ مومنین بیچارے پریشان رہتے ہیں، ان کی توجہ جو ہے وہ. تو یہاں مسجد کی طرف سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو یہاں کے لاؤڈ اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم کو چیک کرتا ہو، دیکھتا ہو. یہ جس کی مرضی آتی ہے اپنے حساب سے کرتا رہتا ہے. اب وہ مومنین بیچارے برادر ہمارے مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن ان کی ساری توجہ جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے کہ مولانا کی آواز نہیں آ رہی ہے، مثلا آپ کی آواز، آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو کوئی ٹیکنیکل آدمی ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری سنبھالے، अब हर कोई आकर अगर जो है अपने हिसाब से उसको बेचारा सही करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगी। दुरुद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। मामूलन बहुत सी जगह मौज़िन होते हैं कि जो इस काम को माहिर होते हैं उसको सेट करके रख देते हैं ताकि मोमिन परेशान ना हो, मोमिन तवज्जो से मजलिस सुन सकें। तो यहाँ कोई नहीं है मेरे ख्याल से, तो यहाँ होना चाहिए ना उनको कि पता चले। जी चलिए, ये भी पाकिस्तानी माइक है, थोड़ा सेट करके जाते फिर बिगड़ जाता है। ज़रूर भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। ठीक है, जैसा चल रहे थे आप वो कम ज़्यादा करेंगे फिर लोग मुतवज्जो होंगे, फिर मेरी भी तवज्जो जो है बढ़ जाती है। तो उन्होंने उठाया, लेकिन खुदा की निगाह में वो उठाना उठाना नहीं है। खुदा की निगाह में हकीकी किसी किताब को उठाना यानी उस पर अमल करना है। वही उन्होंने उठाया होगा जब कंधे पर रखी है मिसाल के तौर पर कि लो उठाओ, और फिर उठाया मतलब मैं किसी को भाई ये था जो है तुम उठाओ, और उठा लिया, फिर कहो इसने उठाया ही नहीं। आप कहेंगे मौलाना इसने उठाया है, मैं कहूँगा ये उठाना थोड़ी है कोई, ये किताब दूँ भाई इसको उठाओ, यानी इस इल्म को उठाओ मिसाल के तौर पर, इल्म हासिल करो। अगर मैं किसी को भाई इल्म हासिल करो, वो क्या करे कि चार पांच किताबें जमा कर ले। मैं कह इल्म हासिल किया, जी मौलाना इल्म हासिल कर लिया, क्या हुआ ये देखे मेडिकल की किताब मेरे पास है, इंजीनियरिंग की किताब मेरे पास है, माशियात की किताब मेरे पास है। मैं कहूँ बेटे किताबें जमा करने से इल्म थोड़ी आता है कोई, जी पर किताबें रख लेगा तो फिर सबसे ज़्यादा इल्म तो लाइब्रेरी वाले के पास होना चाहिए जो इतनी किताबों का लाइब्रेरियन होता है, किताब खाने का मालिक होता है, या वो बेचारा ट्रक ड्राइवर जो किताबों को इधर से उधर लेके जाता है वो बहुत बड़ा अल्लामा फाजिल और उसको जाकिर होना चाहिए। तो वो तो उसका काम ही है कि उठा के इधर से उधर। तो ये उठाना उठाना नहीं है बेटा, इल्म हासिल करो। किताबों की जमावरी से इल्म नहीं आ सकता। ये वजह है कि किसी के बारे में लिखा गया है वो इल्म हासिल करके अपने वतन लौट रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने उनको लूट लिया काफले को। तो ये जो पढ़ा लिखा शख्स है जिसने एक मुद्दत दीनी मदरसे में गुजारी थी, इसने अपनी सारी जिंदगी भर की तहकीक को एक पोटली में बांधा हुआ था एक कपड़े में और सीने से ऐसे करके लगाया हुआ था। अब डाकू जब इसके पास आया उन्हें पता चला कि इसके पास कोई यकीनन कोई बड़ी कीमती चीज़ है कि जो सीने से लगाया हुआ। कहा ये दो, कहा ये नहीं दूंगा मैं, कहा ये तो देना पड़ेगा। खैर बड़ी मुश्किल से इससे ज़बरदस्ती वो ले ली, खोल के देखा तो वो सीधा और आख चंद किताबें फटे पुराने। कहा ये क्या है? कहा ये मेरे दुनिया भर की मेरी ज़िंदगी भर की दौलत है। तो कहा कि क्या मतलब दौलत है? कहा कि अगर ये छीन लोगे तो मैं मर जाऊँगा। कहा कि ये तुम्हारी दौलत है, तुमसे छीन लेंगे तो तुम मर जाओगे, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम नाबूद हो जाओ। उसने कहा मैं नाबूद हो जाऊँ, ख़त्म हो, मेरी ज़िंदगी भर की तहकीक रिसर्च है, तुम ले जाओगे तो। कहा कि वो इल्म कि जिसके अलग होने से इंसान बेइल्म हो जाए उसका ना सीखना ही बेहतर है। इल्म वो नहीं होता जो किताबों में लिखा हो, इल्म वो होता है जो सीने में उतर कर अमल से जाहिर हो जाए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर मैं बच्चे से कहूँ भाई इल्म हासिल करो, वो क्या करे? चार पांच किताबें जमा कर ले, मौलाना ये देखें सोशल साइंस की किताब है, ये IR की किताब है, ये फलां शोबे की किताब है, ये फलां सब्जेक्ट की किताब है, फलां इल्म के बारे में किताब। तो किताबों की जमावरी से इल्म नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये उठाना सम्मलम यहमिलुहा, उन्होंने अल्लाह ने दी कि उठाओ, उनके ऊपर रखी, उन्होंने उठाया भी, हाथ पे उठाते भी होंगे, लेकिन अल्लाह की निगाह में ये हाथों से उठाना उठाना नहीं है, बल्कि हकीकी उठाना किसी भी किताब का हिदायत का क्या है कि उस पर अमल पैरा हुआ जाए। ये फिर अल्लाह ने कहा बेसा मसलुल कौम الذين كذبوا بآيات الله, कि क्या बुरी मिसाल पेश की अल्लाह ताला ने उन लोगों की, उस कौम की, कि जो अल्लाह जिन्होंने अल्लाह की निशानी को झुठलाया। देखिए बात कहाँ से हो रही थी, मिसाल है उन लोगों को जिन पर तौरात दी गई कि इसको हमल करें उठाएं, ثم لم يعملوها, उन्होंने नहीं उठाया। सादी सी बात थी, एक हिस्सा ये ख़त्म हो गया। आयत का अगला हिस्सा क्या कह रहा है? मसलुल लदीन ये कम असल हमार यहमल असफारा, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पे किताबें लदी हुई हैं। किताबों के होने से गधे की इल्मियत पर, गधे की कीमत पर, गधे की अफादियत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। یہ بھی بات ختم ہو گئی. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی, اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کی کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کیا بری مثال, بدترین مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی, توجہ رہی, اس قوم کی کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. یعنی اگر کوئی کتاب دی جائے کہ اسے اٹھاؤ, اس پہ عمل کرو, اس کی ہدایت پہ عمل کرو, اور کوئی نہ کرے تو خدا کہہ رہا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں. توجہ رکھیں, کہاں کہا کہ کتاب ہدایت, یعنی کتاب ہدایت پہ عمل نہ کرنا, کتاب ہدایت کو ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی تعلیمات کو پیروں تلے رون ڈالنا, کتاب کو چوم کر رکھ کر کتاب کا تقدس احترام بہت پیش کر کے کتاب کی حقیقت کو, کتاب کی فضیلت کو, کتاب کی رہنمائی کو اپنے پیروں تلے رون ڈالنا, مسل کر دینا, در حقیقت اللہ کی نگاہ میں ایسا ہی ہے جیسے انسان اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے. توجہ رکھیے گا, اور یہ نشانی کیوں کا ہے, یہ کتاب نشانی ہے, کتاب نشانی ہے ہدایت کے لیے. جیسے آپ علم لگاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ایک مومن رہتا ہے, یہ علم نشانی ہے, پہچان ہے کہ یہاں ایمان والا مومن اہل بیت کا محب رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ کتاب نشانی ہے کہ جو اس کتاب کا احترام نہ کرے, اس کو اٹھائے, چومے, پڑھے, مگر عمل نہ کرے, اس کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رون ڈالے, مسل ڈالے, اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ آیات خدا کو جھٹلا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا سخت مرحلہ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر قوم میں اچھے برے افراد ہوتے ہیں, ہر قوم میں اچھے برے افراد ہوتے ہیں, سب 10 درجے کے ایمان کے مالک نہیں ہوتے, کوئی 6 درجے کا, کوئی 6.5 درجے کا, کوئی 7.5 درجے کا, جی کوئی 8 درجے کا, کوئی 8.5 درجے کا, کوئی 9.5 درجے کا, ایمان کے مختلف عیسے ہیں اور ان کے مالک ہوتے ہیں, سب ایک درجے پہ نہیں ہوتے. بس سلمان اور دوسرے اصحاب بھی ایک درجے پہ نہیں ہیں. سلمان کا ایمان اس درجے کا ہے کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں سلمان یہ تمہاری جنت, جاؤ. حضرت سلمان کو جب دکھایا گیا تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں علی ہیں یا نہیں ہیں, تو کہا کہ بھائی تمہیں کیا, یہ تمہاری جنت تمہارے عمل کا نتیجہ, جاؤ. کہا کہ وہ جنت میرے کس کام کی جس میں علی مرتضی نہ ہو. تو ایمان اب بہت سے تھے کہ جو مال غنیمت کو دیکھ کے رسول کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے, تو ایمان کے لحاظ سے مختلف درجے ہیں. تو ہر قوم میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ خاص ہوتے ہیں, کچھ عام ہوتے ہیں. یہ جو اللہ نے کہا کہ بدترین مثال پیش کی اس قوم کی جو اللہ کے نشانی کو جھٹلاتے ہیں, دیکھیے ہر قوم میں اکثریت جو ہے معتدل لوگوں کی ہوتی ہے, مناسب لوگوں کی ہوتی ہے, بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوں گے لیکن مذہب کا احترام کرنے والے ضرور ہوں گے. توجہ رکھیے گا, ہر قوم میں, ہر قبیلے میں مذہب کا احترام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے, اکثریت مذہب کا احترام کرنے والی ہوگی, چاہے تو عمل نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بے پردہ بچی بھی امام مرگے میں آئے گی تو سر پر دوپٹہ ڈال لے گی, جی سگریٹ پینے والا لڑکا بھی کسی مولوی صاحب کو دیکھے گا, محلے کے مولوی صاحب آ رہے ہیں, سگریٹ پھینک دے گا احترام میں. اب احترام کرتا ہے نا, کیونکہ عالم دین دین سے منسوب ہے, اہل بیت مثلا جو ہے ان کے در پہ حاضری یا عالم پہ حاضری ہے, سر پہ دوپٹہ, یہ احترام تو ہے نا. بہرحال جیسا بھی احترام ہے, عالم دین کو دیکھ کر مثلا جلوس آ رہا ہے یا مجلس میں جا رہے ہیں, جلدی سے دو کش لی اور سگریٹ پھینک دی مثلا, ہوتا ہے. تو یہ احترام موجود ہے, یہ احترام ہے, عمل کرنے والے کم ہیں. لیکن بغض و انعد رکھنے والے, توجہ رکھیے گا, تعلیمات سے دین سے دور کرنے والے افراد کا طبقہ خاص طبقہ ہوتا ہے. سب بے دین نہیں ہوتے, توجہ رکھیے گا, سب دین کے مخالف نہیں ہوتے, خاص طبقہ ہے کہ جس کو دین سے بیر ہوتا ہے, دین کا مخالف ہوتا ہے, دین سے عداوت رکھتا ہے, دین سے نفرت رکھتا ہے. عام انسان جو ہے وہ نارمل دیندار ہوتا ہے, دین کا احترام ضرور کرے گا، وہ جیسا بھی ہوگا احترام ضرور کرے گا. یہ جو خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ خاص قسم کے لوگ در حقیقت جب کوئی عمل کرتے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے برے افراد کی وجہ سے اس کے اچھے افراد کو بھی عذاب میں لے لیتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ قوم کا جو مثل الذین کذبوا بآیات اللہ، بئس مثل الذین کذبوا جنہوں نے اللہ، وہ قوم جس نے اللہ کے نشانوں جھٹلایا. یہ قوم کا تصور پیش کر رہا ہوں، یہ قوم کیا ہے، سب بے دین نہیں تھے، سب دیندار تھے، دین کا احترام کرنے والے تھے، کوئی بہت زیادہ عمل کرنے والا تھا، کوئی نارمل عمل کرنے والا تھا، لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جو دین کے مخالف تھے. یہ جو دین کے مخالف تھے، ان کی دین کی مخالفت کی وجہ سے جو اچھے لوگ تھے وہ خاموش رہتے ہیں. وہ جو اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، ان کی خاموشی اور سکوت کی وجہ سے ان کو زیادہ شے ملتی ہے، ان کو زیادہ راستہ فراہم ہوتا ہے، ان کو آزادی ملتی ہے کھل کے گناہ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام پر، ان کے زمانے میں حضرت داؤد خدا کے نبی تھے اور لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. چنانچہ حضرت داؤد کے زمانے میں جو اچھے لوگ تھے ان کی تعداد کم تھی، اور جو برے لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی. اچھے لوگ کم تھے، برے لوگ زیادہ تھے. تو اللہ نے کہا داؤد میں سب پر عذاب کروں گا. ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے، ایک روایت اس سے الگ بھی ہے. کہا کیوں، کہا کس لیے، یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، ان سب پر عذاب ہوگا، ان اچھے لوگوں پر عذاب ہوگا. کیوں، ان پہ کیوں عذاب ہوگا، بھائی یہ تو عبادت کرنے والے ہیں، تیری توحید کو بیان کرنے والے، تیرے عبادت کو انجام دینے والے، تیرے احکامات پر عمل کرنے والے، ان پہ عذاب کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ خاموش ہیں، یہ میرے میسج کو، میرے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے. توجہ رکھیے گا، یہ میرے میسج کو، میرے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، عذاب ان پہ کروں گا. اور ان کو امید دلاؤں گا، کن کو، گناہگاروں کو، بد کرداروں کو، دین پہ عمل نہ کرنے والوں کو، دین کے مخالف لوگوں کو امید دلاؤں گا. کیوں، اس لیے کہ یہ بیچارے اسی خیال میں گناہ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا گناہ بخشا نہیں جائے گا. ان لوگوں نے جا کے ہدایت نہیں کی، اس نے ایک گناہ کیا، پھر سوچتے جناب میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، اب تو میں برا بن گیا، اب تو مجھے جہنم میں جانا ہی، لہٰذا اور کر کے جاؤ. ایک ایسے ہی نوجوان میرے پاس آیا، اس نے ایک ایسا گناہ عظیم انجام دیا تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ 36 مرتبہ ایک گناہ عظیم بیان کیا، باہر ملک میں رہتا تھا. جب وہ میرے پاس آیا تو کہہ لیں گے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، سچے دل سے کہا کہ میں 3 دفعہ اس کو تکرار کر چکا ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا کہ کیا خدا واقعی معاف کر دے گا؟ اس نے کہا جی معاف کر دے گا. کہا بالکل معاف کر دے گا. یعنی وہ اس خیال سے کہ ایک دفعہ گناہگار ہو گیا ہوں، ایک دفعہ جو ہے میں آلودہ گناہ ہو گیا ہوں، ایک دفعہ نجس ہو گیا ہوں، لہذا اب خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، لہذا وہ کئی دفعہ اس کو انجام دیتا رہا. اگر اس کو پہلے ہی مرحلے پہ پتہ چل جاتا تو اگر تم سے غلطی ہوئی ہے خدا تمہیں معاف کر دے گا، تو وہ دوبارہ تکرار نہ کرتا. حضرت داؤد کے زمانے کے اچھے لوگ برے لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے کہ آؤ دین کی طرف، خدا تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو خدا نے کہا کہ ان کو عذاب سے ڈراؤ، ان کو بشارت دو. توجہ رکھو، ان کو بشارت دو، الٹا بالکل برعکس کام. ان کو بشارت دینی چاہیے تھی، گناہگاروں کو عذاب سے ڈرانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے داؤد گناہگاروں کو بشارت دو، نیک لوگوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ. ایک یہ قوم کا تصور ہے. ایک قوم کا تصور ہمیں زیارت عاشورہ و زیارت وارثہ میں ملتا ہے. شب جمعہ زیارت امام حسین کی شب ہے، زیر آسمان انسان ملائکہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ شب زیارت ہے. ایک تصور ہمیں قوم کا، یہ میں نے بتایا جناب داؤد کا. گفتگو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، ان لوگوں کی مثال کہ جن پر توریت دی گئی کہ اس کو اٹھائیں اور انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے گدھے پر بہت ساری کتابیں لتی ہوں۔ کیا بری مثال پیش کی اللہ نے اس قوم کے لیے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتی ہیں، اور اللہ کبھی ظالم قوم کی اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرنے والا، اللہ کبھی ان کو ہدایت نہیں کرے گا۔ مثل الذین کذبوا بآیات اللہ، واللہ، یہ اللہ کی مثال، یہ اللہ نے کہا کہ یہ ان کی مثال ہے، یہ گفتگو وہاں سے ہو رہی ہے۔ ایک قوم کے تصور میں نے یہ دیا، قوم کیسے ہے؟ قوم مختلف لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ہر ایک ہی ایمان کے درجے پہ نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد کی قوم کی مثال آ گئی۔ ایک قوم کا تصور ہمیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے زیارتوں میں دیا، یہ زیارت یہ زیارتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ صرف پڑھ کے رکھ دیں، مولانا پڑھ رہے ہیں اور سب کے سب اس کو دہرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ پہلا درجہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان زیارتوں پر عمل کریں، ان زیارتوں کو سمجھیں، ان میں ایک فکر ہے، ایک حیات ہے، ایک زندگی کا درس موجود ہے۔ اس بنا پر یہ زیارتیں صرف پڑھ کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ پر آپ کو قتل کیا۔ لعن اللہ امتن ظلمت کا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ پہ ظلم کیا۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ لعن اللہ امتن سمعت، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے اس ظلم کو سنا اور راضی ہو گیا، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، لبوں کو سی لیا، مجھے کیا، ہونے دو، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ ہوتے ہیں نا ہماری فکر، بھائی میں کیوں رکوں جا کے، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کا کہ میں جا کے اس کو امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں، میں کیوں رکوں، میں کیوں بتاؤں، کر رہا کرنے دو، عقل ہے، شعور ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، آنکھیں جانتا ہے، بوجھتا ہے، سب علم ہے، نہیں، فرضیت بے خاموش رہا، ایک ہی ہے۔ اور پھر کہاں زیارت عاشور میں؟ لعن اللہ امتن، خدا اس قوم پہ لعنت کرے، الجمت، الجمت یعنی لگام دی، زینوں کو کسا، وتنقبت لقتالک، اور گھوڑوں کے پیروں میں نال لگائی، زینوں کو کسنے والوں پہ لعنت، لگام درست کرنے والوں پر، لگام پکڑنے والوں پہ لعنت، توجہ کیجیے گا، اور گھوڑوں کے پیروں میں نال لگانے والوں کی لعنت کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تم اگر ظالم کے ساتھ مل کر معمولی سا کام بھی انجام دو گے، زیارت عاشورہ اس قوم پر، اس گروہ پر، اس فرد پر لعنت کرے گی۔ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، یا حضرت داؤد کی طرح نیک لوگ تبلیغ نہیں کریں گے، برے لوگوں کو جا کر کھینچ کے نہیں لائیں گے، تو کیا ہوگا؟ خدا کہے گا کہ نیک لوگوں کو عذاب کی سے ڈراؤ، بد کرداروں کو بشارت دو، بالکل برعکس کام۔ کیوں؟ یہ جا کے تبلیغ خاموش تماشائی ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بس اپنی نماز روزہ کر لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، کہنے کی، تبلیغ کرنے کی، نہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بچے ہمارے نوجوان جو ہیں یا گلی کوچوں کے کھڑوں پر، گلی کوچوں پر کھڑے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں سے کتنے افراد ہوں جو جا کے ان سے کہتے ہیں آؤ مسجد میں مار گاؤ، پیاروں محبت سے انہیں بلائیں، اور اگر آپ ہی جائیں وہ تو یہاں پہ ان کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں نوجوانوں کے لیے آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، وہ نوجوان آگے کیا کرے گا، دو دن، چار دن، پانچ دن ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ چلا جائے گا۔ باہر زیادہ چارمنگ ہے، باہر زیادہ کشش ہے، باہر زیادہ اٹریکشن ہے، باہر زیادہ گناہ کے مظاہر ہیں، تو آپ نے یہاں پر نہ قرآن کا انتظام رکھا ہے، نہ اہل بیت کے حقیقی درس کا رکھا ہے کہ اس کو علی اکبر کی سیرت بتائیں، مولا عباس کا کردار بتائیں، قاسم عبداللہ کا احوال بتائیں، وہ اس کے لیے کوئی آپ نے چارمنگ کی چیزیں رکھی نہیں، تو مسجد میں آ کے کیا کرے گا، چار دن، پانچ دن، ہفتہ، دس دن، دو مہینہ آئے گا، اس کے بعد دوبارہ اسی چکروں میں لگ جائے گا۔ تو یہ عالم دین کا کام ہے کہ وہ در حقیقت نوجوانوں کو پکڑ کے رکھے, کھینچ کے رکھے, جمع کر کے رکھے, نہ یہ کہ جناب حصار باندھ دے کوئی جناب کوئی نہیں نکلے گا. نہیں, آزادی کے ساتھ کہو بیٹا آؤ گفتگو کرو. جدید ترین سوالات, اشکالات, اعتراضات جو ان کے ذہنوں میں مختلف جگہ سے ان کے ذہنوں میں آتے ہیں ان کا جواب دے. تو یہ نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برے لوگوں کو اپنی طرف لائیں. کتنے ایسے افراد ہیں ہم گلی کوچوں میں نکلتے دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پی رہے ہیں اور ایسی مصروفیات میں مصروف ہیں کہ جو ان کے لیے اخلاقی طور پر, شرعی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کے لیے جائز و زیبہ نہیں ہے, ان کے لیے مناسب نہیں ہے, ان کے لیے ایسی حرکتوں میں پائے گئے ہیں, ایسے کردار در حقیقت ان کے ہیں کہ جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ سب ہماری گلی کوچوں, کیونکہ ہم نے ان کو نہ تعلیم دی نہ اخلاق دیا. مسجدیں ہماری خالی, امام بارگاہیں ہماری خالی. رہے محرم کے کچھ دن تو اس میں بھی ہم جو ہیں واہ واہ کروا کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایک قوم کا تصور یہ ہے کہ نیک لوگوں کو عذاب کی عذاب سے ڈراؤ, برے لوگوں کو بشارت دو. اور ایک تصور زیارت عاشورا ہے. قوم کا تصور یہ ہے کہ جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں, جو ساکت اور خاموش رہ جاتے ہیں, اپنے لبوں کو سی لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. انشاءاللہ ابھی جو تین دن ہیں ان پہ گفتگو اس پہ تفصیل سے کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. جو شخص اس ذمہ داری کو پورا کرے گا وہ در حقیقت اہل بیت کا ہمراہ ہوگا. کربلا کے ساتھ چلنا صرف علم اٹھا کے تابوت اٹھا کے چلنا نہیں ہے. کربلا کے ساتھ چلنا یعنی موجودہ دور کی کربلا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. علم بھی اٹھائیں, تابوت بھی اٹھائیں, ماتم بھی کریں, اور جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر نہیں معلوم تو پھر پوچھیں, پھر پوچھیں کہ کیا ذمہ داری ہے ہماری. بحثیت ایک نوجوان, بحثیت ایک طالبہ, بحثیت ایک طالب علم, بحثیت ایک خاتون خانہ, بحثیت ایک ٹیچر, بحثیت ایک معلم, بحثیت ایک بزرگ, بحثیت ایک جوان, ایک طالب علم, مختلف جو بھی آپ کے شعبے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میری ذمہ داری کیا اس قوم کے لیے, امام زمانہ کے انقلاب کی, کربلا کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس چیز کو پوچھنے کی کم سے کم کوشش تو کریں, پتہ تو چلے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. خوب آپ کھاتے ہیں, کماتے ہیں, جاب کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, یہ بھی آپ کا وظیفہ, یہ بھی آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. لیکن کیا صرف اتنی ہے؟ قوم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, امام زمانہ سے, کربلا سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو پھر اس ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں, پیٹ کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور جو میری اجتماعی ذمہ داری ہیں امام زمانہ سے متعلق, میری ذمہ داری کہ میں ان کا سپاہی ہوں, میں ان کے انقلاب کے راہنمار کر رہا ہوں, تو میں کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کربلا ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے. کربلا نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. کربلا کے ہر شہید نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر قسم کے حالات میں ہر شہید ذمہ دار تھا, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا تھا. اور یہ ذمہ داری ایسی تھی جس کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کبھی بستر پر رسول علی کو صلا کے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, کبھی غدیر خم کے میدان میں ہاتھ پکڑ کر دکھا کر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, کبھی میدان مباہلہ میں ساتھ لے جا کے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, کبھی چادر یمنی کے نیچے جمع کر کے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, کبھی دعوت دلشیرہ میں اسمعوا لی واطیعوا کہہ کر ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں مختلف طریقے سے رسول, کبھی جناب زہرا جلتا ہوا دروازہ برداشت کر کے ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں, کبھی علی زہرا کی لاش کو غسل دیتے ہوئے ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں, کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھ کر گریا کر کے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری ادا کی ہے, قیمت دی ہے ذمہ داری کے لیے. بہت آسانی سے, بہت مفت طریقے سے یہ ذمہ داری نہیں ملی ہمیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری. مولا علی نے زہرا کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے جنازے کو غسل دیا ہے. توجہ کیجیے, تھوڑی دیر کے لیے اس جملے پہ غور کیجیے گا کہ مولا علی ایک دفعہ غسل دیتے دیتے رونے لگتے ہیں. اسما نے پوچھا مولا رونے کی سبب کیا ہے؟ مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں. کہا کہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. ارے فاطمہ آپ نے تو بہت سے زخم مجھ سے چھپائے رکھے, اور یہی وجہ ہے جب لاشا فاطمہ کو جسد فاطمہ کو لحد میں اتار رہے تھے تو ہاتھ بلند ہوئے تھے تو رسول اللہ کے ہاتھ کو پہچان گئے علی. کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ امان, یہ آپ کی امانت جو لوٹائی جا رہی ہے, مگر یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے کہ امانت جس طرح آپ نے میرے ہاتھوں میں شب عروسی دی تھی اس طرح لوٹا نہیں رہا ہوں, آپ کی امانت بہت زخمی ہے. ارے کچھ وہ زخم ہے جو علی مرتضی جانتے ہیں اور کچھ وہ زخم ہیں کہ جو در حقیقت فاطمہ آپ کے گوشت گزار کرے گی. میں نے مقاتل میں کہیں نہیں دیکھا کہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوں. ایک جناب زہرا کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ بلند ہوئے تھے, اور ایک اس وقت کہ جب امام سجاد امام حسین علیہ السلام کو قبر میں اتار رہے تھے, تنہ تنہا امام نے قبر میں اپنے بابا کے لاش کو اتارا تو ہاتھ بلند ہوئے رسول اللہ کے, اے سید سجاد میرے حسین کو مجھے دے دو, میری امانت مجھے دے دو. امام سجاد نے کہا ہوگا بابا نانا یہ آپ کی امانت لوٹا تو رہا ہوں لیکن نانا احتیاط سے, نانا بہت آرام دے. ارے خستہ تن بدن ہے, تیروں سے زخمی ہے, گھوڑوں سے پامال شدہ لاش ہے, اللہ شعیب سر.